الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، یہ صحیح بخاری کا آخری باب ہے جس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس عظیم الشان کتاب کو ختم فرمایا ہے، اور اپنی عادت کے مطابق ترجمۃ الباب میں قرآن کریم کی آیت ذکر فرمائی ہے، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، جس میں اللہ جل جلالہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم قیامت کے دن ترازوئیں قائم کریں گے جو سراپا انصاف ہوں گے، اور اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم ترازوئیں قائم کریں گے انصاف قائم کرنے کے لیے قیامت کے دن، اور یہ بھی فرمایا کہ فلا تظلم نفس شیئا، کسی انسان پر کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے وزن کے حساب سے بدلا دیا جائے گا. یوں تو اللہ جل جلالہ کو ہر ایک انسان کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اس نے کتنے اچھے کام کیے کتنے برے کام کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی شخص کے اعمال کو جانچنے کے لیے کسی ترازو کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود جانتے ہیں کہ کس کے عمل میں کتنا وزن ہے، لیکن انصاف کے لیے کہ انصاف صرف وہ نہیں ہے جو انصاف کرنے والا سمجھے، بلکہ انصاف وہ ہے جو سامنے نظر آئے، اس غرض کے لیے ترازوئیں قائم کی جائیں گی. تو فرمایا کہ نضع الموازین القسط لیوم القیامة، انصاف قائم کرنے کے لیے ہم ترازوئیں قائم کریں گے، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ صرف اپنے علم کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں جہنم میں جائے گا فلاں جنت میں جائے گا، فلاں کو اچھا بدلہ ملے گا فلاں کو برا بدلہ ملے گا، بلکہ آنکھوں کے سامنے دکھا دیا جائے گا کہ کس کے عمل میں کتنا وزن تھا، اور اس سے لوگ آنکھوں سے دیکھ سکیں گے کہ کس طرح انصاف ہو رہا ہے، فلا تظلم نفس شیئا، اور کسی بھی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہر انسان کے اعمال کے وزن کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اس وزن کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت ذکر کر کے پھر آگے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ ان اعمال بنی آدم و قولہم یوزن، کہ بنی آدم کے تمام اعمال کو بھی وزن کیا جائے گا، اور ان کے تمام اقوال کو بھی جو باتیں بھی انہوں نے زبان سے نکالی ہوں گی ان کا بھی وزن ہوگا، اور اسی کے مطابق جزا و سزا کے فیصلے بھی ہوں گے. یہ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر بیان فرما دیا کہ بعض حضرات کا کہنا یہ تھا کہ اعمال تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جنہیں تولا جائے، وہ تو اعراض ہیں، اور تولا جاتا ہے کسی جسم کی جسمانی چیز کو جس کا کوئی جوہر ہو جسم ہو، اور اعمال تو اب اعراض میں سے ہیں، ان کو تولنے کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. اس لیے بعض لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ در حقیقت اعمال نہیں تولے جائیں گے بلکہ ایک کنایہ ہے یا مجاز ہے کہ اعمال کا کی جو نوعیت اور کیفیت ہے اس کی وضاحت کی جائے گی. تو امام بخاری نے فرمایا کہ نہیں اعمال ہی تولے جائیں گے اور اعمال کے تولے جانے میں کوئی بعد نہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر چیز پر قادر ہے وہ اعمال کے اندر بھی وزن پیدا کر دے اور اس کو تولنے کے قابل بنا دے تو یہ اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں. تو اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے. بعض لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اعمال کو تولنے سے مراد نامہ اعمال کو تولنا ہے. جس تحریر میں انسان کے اعمال لکھے جائیں گے وہ تحریر تولی جائے گی. بعض نے کہا تھا کہ جو عمل کرنے والے ہیں وہ تولے جائیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کی ترتیب کر کے یہ فرمایا کہ اعمال ہی تولے جائیں گے اور قول بھی تولا جائے گا جو اللہ تبارک بتا رہا ہے. اس باب پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کو ختم کیا اور اسی پر اپنی کتاب کا اسی باب کو اپنی کتاب کا آخری حصہ بنایا. اس میں توجہ دلانی مقصود یہ ہے کہ علمی نقطے اور علمی بحثیں اور کلامی بحثیں اور فکری بحثیں یہ تو اپنی جگہ, لیکن ساری کتاب میں بد الوحی سے لے کر کتاب الایمان سے لے کر آخر میں کتاب الاحکام بالکتاب والسنۃ تک میں نے شریعت کے تمام احکام جو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں وہ سارے بیان کر دیے. اس میں یہ بھی بتا دیا کہ انسان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, اس میں یہ بھی بتا دیا کہ طہارت کے, نماز کے, زکات کے, حج کے احکام کیا ہیں, اس میں نکاح و طلاق کے مسائل بھی بیان ہو گئے, اس میں بیوع اور خرید و فروخت کے اور معاملات کے احکام بھی بیان ہو گئے, آداب اور اخلاق بھی بیان ہو گئے. یہ سارے کے سارے علم تم نے حاصل کر لیا, لیکن اس علم کو حاصل کرنے کے بعد جو چیز ہر وقت پیش نظر رکھنے کی ہے وہ یہ کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب اللہ جلالہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی اور تمہارے سارے اعمال اس وقت تولے جائیں گے. لہذا فکر اس کی ہونی چاہیے کہ ہمارے اعمال میں وزن ہو. قرآن کریم میں فرمایا فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیۃ, جس کے ترازویں بھاری ہو جائیں گی, وزنی ہوں گی, تو وہ من پسند زندگی میں ہوں گے. جس قسم کی چیز چاہیں گے وہ ان کو ملے گی, ایسی زندگی میں ہوں گے. اور اللہ بچائے عمر کفر موازن فأمه حاوية, جس کے میزان ہلکی پڑ گئی تو اس کا ٹھکانہ وہ گڑھا ہے, جہنم کا گڑھا, آگ کا گڑھا, اس کے اندر کو جانا ہوگا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب پر اپنی کتاب کو ختم کر کے ہم سب کو یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ خدا کے لیے یہ سارا علم تو حاصل کر لیا, لیکن فکر اس کی کرو کہ تمہارے اعمال و اقوال میں وہ وزن ہو جو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پیشی کے وقت تمہاری ترازو کا پلہ جھکا دے اور اس سے تمہارے اعمال اور اخلاق اور اقوال کا وزن ظاہر ہو. وزن پیدا کرو اپنے اعمال میں, وزن پیدا کرو تاکہ آخرت کی زندگی میں جب تمہارے اعمال کو تولا جائے تو تمہاری ترازو کا پلہ جھکا ہوا ہو, وزنی ہو, خالی نہ ہو اور ہلکا نہ پڑے. یہ توجہ دینا مقصود ہے. علاوہ ان کلامی مباحث کے جو آپ پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں, یہ ایک ایسا اہم اور انتہائی ضروری سبق ہے جو ہر انسان کو ہر وقت اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اعمال میں وزن پیدا کر. وزن کاہل پہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ سب سے پہلی حدیث جس سے انہوں نے کتاب کا آغاز فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات، اس سے روشنی پڑتی ہے کہ اعمال کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے نیت سے، یعنی نیت اگر اللہ جل جلالہ کو راضی رکھنے کی ہے، اس کی خوشنودی کی ہے، تو چاہے عمل چھوٹا ہو تھوڑا ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو، نام و نمود مقصود نہ ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو، جاہو منصب کی طرف مقصود نہ ہو، تو اس عمل میں وزن پیدا ہو جاتا ہے، چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو۔ اور خدا نہ کرے دیکھنے میں عمل تو بہت بڑا نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا جوئی کی فکر نہیں ہے، تو وہ کتنا ہی بڑا نظر آ رہا ہو لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پر ایک کاہ کی برابر بھی وقار نہیں رکھتا۔ اس بات کو اس لیے خاص طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اب صحیح بخاری پڑھنے کے بعد جو بھی طالب علم فارغ التحصیل ہوگا تو آگے چل کر کسی علم کی خدمت میں لگے گا، کسی دین کی خدمت میں لگے گا انشاءاللہ، تو اس علم اور دین کی خدمت میں جو اعمال کیے جاتے ہیں چاہے وہ تعلیم ہو، تدریس ہو، فتویٰ ہو، تبلیغ اور دعوت ہو، وعظ اور خطابت ہو، وہ اعمال ہیں، لیکن اعمال اسی وقت وہ کارآمد ہے جبکہ ان کا مقصود اللہ جل جلالہ کی رضا ہوئی ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہے تو ایک کلمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وزنی ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں، دکھاوا مقصود ہے اور لوگوں کی تعریف حاصل کرنا مقصود ہے، لوگوں کے اندر مقبول ہونا پیش نظر ہے، تو چاہے کتنی بڑی تقریر ہو، کتنا بڑا بڑی خطابت ہو، کتنی عظیم شان تدریس ہو، لیکن اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی قیمت نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ دنیا طلبی کے لیے ہو رہی ہے۔ ہم جب دین کی خدمت کے کسی بھی کام میں لگتے ہیں تو شیطان کے حملے ہوتے ہیں، نفس کے اور شیطان کے حملے ہوتے ہیں، اور اس نفس اور شیطان کے حملوں کے نتیجے میں جو ہم اعمال کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے وہ اپنے نفس کو کھلانے کے لیے، تعریف حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، مقبولیت حاصل کرنے کے لیے، یہ خیالات دل میں پیدا ہو جاتے ہیں جن سے ان کا کوئی وزن باقی نہیں رہتا۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں جاتے جاتے ہمیں یہ متوجہ فرما رہے ہیں کہ اعمال میں وزن پیدا ہے۔ دیکھیے کسی بھی عمل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ وہ عمل شریعت اور سنت کے مطابق ہو، شریعت اور سنت کے دائرے میں ہو، اگر شریعت اور سنت کے دائرے میں نہیں ہے تو وہ چاہے دیکھنے میں کتنا عظیم و شان نظر آ رہا ہو لیکن وہ عمل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل کہلانے کا مستحق نہیں ہے، عمل وہی ہے جو شریعت اور سنت کے دائرے میں ہو۔ لہذا جو بدعات ہیں، جو نئی نئی چیزیں نئے نئے طریقے لوگ ایجاد کر لیتے ہیں اور ان کو دین کا حصہ قرار دے دیتے ہیں، وہ اعمال نہیں ہیں، چاہے نیت صحیح ہو، چاہے نیت کا اخلاص ہو، چاہے اللہ تعالیٰ ہی کو راضی کرنا مقصود ہو، لیکن چونکہ عمل سنت کے مطابق نہیں اس واسطے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جتنی بدعات ہیں اس میں اکثر و بیشتر بدعات کا ارتکاب کرنے والے کی نیت تو درست ہوتی ہے، یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس کا ثواب ملے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں، لیکن چونکہ وہ اپنی طرف سے گھڑ لیا, وہ عمل اپنی طرف سے گھڑ لیا گیا ہے, اس واسطے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل کہلانے کا مستحق نہیں, اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی دل و ثواب نہیں, بلکہ اگر اس کو دین کا حصہ سمجھا جائے تو گمراہی ہے, گمراہی کی وجہ سے گناہ ہے. میرے حضرت والد ماجد حضرت مانا مفتی عمر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ آیا کرتے تھے, اور تبلیغی جماعت کے سے بڑا ان کا تعلق تھا, مشہور بزرگ تھے, ٹنڈو آدم میں قیام تھا, شاہ عبدالعزیز تھا رحمۃ اللہ علیہ, وہ تشریف لایا کرتے تھے, اور بڑے عجیب مزاج کے بزرگ تھے, جب حضرت والد صاحب کی خدمت میں آتے تو پھر بھی عجیب عجیب قسم کے جو لوگ عام طور سے لوگ جب کسی کے پاس تحفہ لے جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کوئی مٹھائی لے جائیں, کوئی کھانے پینے کی چیز لے جائیں, یہ رسم پڑی ہوئی ہے, اس کے بجائے وہ کبھی آتے تو کچھ کاغذوں میں دستے لے لا کے دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کے کام میں آئیں گے, کبھی تارک کی روشنائی لا کر دے دی, کبھی اس طرح کی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی تھیں جو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استعمال میں آتی تھیں وہ لے آیا کرتے تھے. تو ایک دن وہ آئے تو یہ فرمایا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا, اور خواب میں یہ دیکھا کہ جیسے آپ یعنی حضرت والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور درس دے رہے ہیں, اور پیچھے بلیک بورڈ ہے, تو بلیک بورڈ کے اوپر آپ نے ایک کہنسا لکھا اور لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے, تو آپ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ ایک ہے. آپ نے اس کے بعد اس کے دائیں طرف ایک نقطہ بنا دیا زیرو کا صفر, پوچھا اب کیا ہو گیا کہ یہ دس ہو گیا, پھر ایک اور زیرو لگا دیا, پوچھا یہ کیا ہوا, کہا کہ سو ہو گئے, اور لگا دیا ہزار ہو گئے, اور لگا دیا دس ہزار ہو گئے, کہا کہ دیکھو یہ دائیں طرف جتنے بھی زیرو لگائے جا رہے ہیں ان سے اس عدد میں دس گنا اضافہ ہو رہا ہے, ہر عدد کے ساتھ دس گنا اضافہ ہو رہا ہے ہر زیرو کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب وہ مٹا دیا, اور مٹا کر وہ نقطہ جو دائیں طرف لگایا تھا بائیں طرف لگا دیا, پوچھا اب کیا ہوا کہ یہ آشاریہ ایک ہو گیا, پوائنٹ ون ہو گیا, آشاریہ ایک ہو گیا, کیا مطلب اس کا کہ پہلے ایک تھا اب ایک کا دسواں حصہ ہو گیا, ایک اور لگا دو تو وہ زیرو پوائنٹ ون ہو گیا, تو مطلب یہ کہ سواں حصہ ہو گیا اور کم ہو گیا, ایک اور لگا دو تو ہزارواں حصہ ہو گیا, اور لگا دو تو دس ہزارواں حصہ ہو گیا. تو فرمایا کہ ہے زیرو ایک ہی لیکن دائیں طرف لگ رہا ہے تو اس میں اعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور بائیں طرف لگ رہا ہے تو عدد میں کمی ہونے کے بجائے کمی زیادتی ہونے کے بجائے کمی ہو رہی ہے. تو فرمایا بیان کرتے ہوئے کہ یہ جتنے صفر دائیں طرف لگ رہے ہیں یہ سنت کے اعمال ہیں, اور جتنے بائیں طرف لگ رہے ہیں یہ بدعت کے اعمال ہیں, کہ جو طریقے کے مطابق نہیں ہے اس واسطے وہ بجائے اس کے اس سے کوئی فائدہ ہو الٹا اس سے نقصان ہو رہا ہے, الٹا اس سے کمی آ رہی ہے. تو یہ ملا تو سنت کی مثال خواب میں دیکھا کہ حضرت والد صاحب رضی اللہ تعالیٰ سے لوگ اس طرح لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, بہتر عجیب غریب مثال تھی. تو حقیقت یہی ہے کہ عمل وہی ہے جو شریعت اور سنت کے مطابق ہو, پہلی شرط یہ ہے, چاہے اعمال چاہے نیت صحیح ہو لیکن اگر عمل کو شریعت و سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کی ایک کوڑی قیمت نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ. تو ایک شرط تو یہ ہے کہ عمل سنت اور شریعت کے دائرے میں, اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو, وہ اس میں مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہو, اس کا مقصود محض دکھاوا نہ ہو, لوگوں کو اپنی قابلیت جتانا نہ ہو, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود. میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے بارہا یہ بات سنی, اور پھر بعد میں حضرت مولانا سید اکبر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت شیخ الہند کی زبانیں لکھی ہے حیات شیخ الہند، اس میں بھی یہ واقعہ دیکھا کہ حضرت کی علمت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے اپنے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت کی علمت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے کانپور کے ایک مدرسے میں تدریس شروع کی۔ اس کانپور میں بہت سے لوگ تھے علماء کرام جو معقولات میں بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے، اور علماء دیوبند کے بارے میں ان کا تصور یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے کہ روایت سے تو عالم ہیں لیکن درایت اور عقل کے علوم سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہاں جلسے میں مدعو فرمایا، مقصود یہ تھا کہ یہ لوگ جو علماء دیوبند کو معقولات سے خالی سمجھتے ہیں وہ ہمارے اکابر کی بات سنیں تو اس سے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معقولات میں بھی کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مدعو کیا تو اور حضرت کا بیان کروایا، اور اس میں ان علماء کرام کو مقامی علماء کو بھی مدعو کیا تاکہ وہ حضرت کی بات سنیں۔ حضرت کی کا بیان جاری تھا، شروع ہو گیا، لیکن وہ حضرات کے جن کو سنانا مقصود تھا وہ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ تھوڑی دیر حضرت صاحب کی علمت مولانا صاحب کے جا رہے تھے کہ وہ آ جائیں اور حضرت شیخ الہند کی بات سنیں تاکہ ان پر حقیقت حال واضح ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ آئے اور آ کر محفل میں بیٹھے تو حضرت مطمئن ہو گیا کہ اب الحمد للہ حضرت کا بیان بڑا اعلیٰ درجے کا ہو رہا تھا، وہ سنیں گے تو پھر ان کو صحیح حقیقت معلوم ہوگی۔ لیکن یوں ہی وہ لوگ آ کر بیٹھے تو حضرت نے فوراً اپنا بیان ختم کر دیا، اور اچانک ختم کر دیا تو حضرت نے یا کسی اور نے کہا کہ حضرت یہ اچانک آپ نے بیان ختم فرما دیا، اب تو وقت آیا تھا کہ آپ کا بیان زور و شور کے ساتھ اور جوش و خروش کے ساتھ ہو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی یہی خیال میرے دل میں بھی آ گیا، یعنی دل میں یہ خیال آ گیا تھا کہ اب یہ لوگ آئے ہیں تو ان کو سنا کر اپنی علمیت کا اظہار کیا جائے گا، تو اب جو کچھ ہوتا وہ اللہ کے لیے نہ ہوتا، اخلاص کے ساتھ نہ ہوتا بلکہ اپنی علمیت جتانے کے لیے ہوتا۔ اس واسطے بیان کہ بیچ میں شباب کے وقت بیان کرنا ہوتا ہے، یہ کانٹا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے کہ جو کام ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اور اگر اس میں شیطان اور نفس کوئی اور آمیزش کرنا چاہتے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہی مقصود ہے اس سارے باب کا، اور یہی ہمارے لیے ایک بہت بڑا عظیم سبق ہے جو امام بخاری نے یہاں پر دیا کہ انا حمال بنی آدم وقولہم یوتا، چھوٹا سا عمل ہو اللہ کے لیے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو تو اس کا اجر و ثواب ہے۔ آپ نے حدیث بخاری میں پڑھی ہے کہ کانٹا راستے سے ہٹا دیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی، ایک کتے کو یا پھر کتے کو پانی پلا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر مغفرت فرما دی، فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے نعمت کی قدردانی فرمائی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ تو یہ چھوٹے سے عمل تھے لیکن کیونکہ خالقتاً اللہ جل جلالہ کی رضا طلبی کے لیے تھے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر مغفرت فرما دی۔ اور ایک شخص بہت بڑے علوم لے کر آیا اور علوم معارف کے خزانے لے کر آیا، بظاہر دیکھنے میں تو بہت بڑے اعمال تھے لیکن کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو ہی مقصود نہیں تھی، لوگوں کے دشورت حاصل کرنا مقصود تھا، تو فرمایا فقط تین جو تمہارا مقصد تھا کہ لوگ تعریف کریں وہ کہہ دی گئی، وہ بات ہو گئی، اب یہاں لینے کیا ہے۔ تو بس یہ سبق ہے جو ہمارا آخری سبق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے احمد سے اس کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو انشاءاللہ سارے اعمال میں برکت بھی ہے، سارے اعمال کو فائدہ بھی ہے، اور خدا نہ کرے یہ سبق ہم سے ہمارے درد سے محب ہو جائے تو پھر سب کیا کرایا بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا تو اعمال بنی آدم و قولہم یوزن، قول قلم بھی خاص طور پر امام بخاری نے بڑھا دیا کہ صرف اعمال ہی کا وزن نہیں ہوگا، قول کا بھی ہوگا، یعنی زبان سے نکالی ہر بات کا وزن ہوگا۔ اور اسی سے استدلال حدیث سے اسی پر کیا ہے کہ دو کلمے جن کا ذکر آ رہا ہے قرآن کریم و حدیث میں، فرمایا گیا کہ میزان کے اندر بھاری ہیں، تو مانا یہ کہ اس کے یہ جو کلمات پڑھے جائیں گے تو ان کا بھی وزن ہوگا۔ اور اس سے ایک اور حقیقت ہمارے سامنے آئی کہ جب ہم دین کے کام کے لیے نکلتے ہیں تو اس میں قول کا استعمال بہت ہوتا ہے، وہ تدریس ہو، وعظ ہو، خطابت ہو، فتویٰ ہو، اس میں قول کا استعمال ہوتا ہے۔ قول چاہے ملفوظ ہو چاہے مکتوب ہو، کسی نہ کسی طرح قول کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی خیال رہے کہ منہ سے جو کلمہ نکلے یا قلم سے جو کوئی بات نکلے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وزن رکھنے والی ہو، بے وزن نہ ہو، اعتدال پہ متجاوز نہ ہو۔ تو اس کو تول کر منہ سے نکالا جائے، تول کر قلم سے نکالا جائے۔ اور میرے والدین مسجد قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے یہ نصیحت فرمائی تھی، ایک کتاب میں نے اپنے ابتدائی دور میں لکھی تھی جس میں اپنے مخالفین کے اوپر بڑے طنز و تعریف کے بڑے جملے چست کیے تھے اور جگہ جگہ طنز یا فکر لکھے ہوئے تھے۔ تو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں جب وہ پوری کتاب حضرت والد صاحب کو سنائی تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے یہ کتاب یہ بتاؤ کس لیے لکھی ہے؟ اگر اس لیے لکھی ہے کہ جو تمہارے پہلے سے ہم خیال ہیں لوگ وہ تمہاری تعریف کریں کہ بھائی بڑا لمبا چکن جواب دیا ہے، بڑا شاندار جواب دیا ہے، بڑے خوبصورت فکرے کچھ کیے ہیں، اگر اس لیے لکھی ہے تو تمہاری یہ کتاب بہت کامیاب ہے۔ لیکن اگر اس لیے لکھی ہے کہ کوئی شخص جو کسی غلط فہمی میں مبتلا ہے وہ اپنی غلط فہمی سے نکل آئے اور حق کو قبول کر لے اور اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو اس صورت میں یہ تمہاری کتاب کی ایک دبڑی قیمت نہیں، اس لیے کہ تم نے پہلی جو فکرے درست کر کے اور اپنے مخالفین کو کے اوپر تان و تشنی کر کے تم نے ان کے دل میں ایک ضد پیدا کر دی پہلے ہی۔ اب اگر وہ پڑھیں گے تو ان کے دل میں دفاع کا جذبہ پیدا ہوگا، قبول حق کا دائرہ پیدا نہیں ہوگا، لہذا اس میں اس کا اس صورت میں کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میں اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ جب میں نے کتاب ختم نبوت لکھی تھی، جو الحمدللہ ختم نبوت کے موضوع پر سب سے جامع ترین کتاب ہے، تو اس میں میں نے بہت قادیانیوں کے بارے میں بہت تان و تشنیع کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ تو میرے پاس ایک صاحب کا خط آیا اور انہوں نے اب لکھا کہ میں مرزائی ہوں، قادیانی ہوں، اور آپ کی کتاب پڑھ کر میرے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میں اس قادیانی مذہب کو چھوڑ کے اور ختم نبوت کو صحیح طریقے سے ایمان لاؤں، لیکن آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، جس طرح کے انداز آپ نے جواب میں قادیانیوں کے بارے میں جس طرح کی زبان استعمال کی ہے، اس کو دیکھ کر مجھے تردد ہو گیا، اس واسطے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اہل حق ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا، اس سے تان دشنی کا طریقہ نہیں ہوتا، اس واسطے میرے دل میں تردد کر رہا۔ تو حضرت والد مجد میں نے فرمایا کہ اس واقعے خط کے ملنے کے نتیجے میں 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 نے اپنی پوری کتاب کو ادھیڑ کر اور اس سے اس قدم کے جملے نکال کر اس سے اکثر نو ترتیب دیا, اکثر نو پوچھا, اور اس سے خیال آیا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت جس انداز کی ہوتی ہے وہ اس میں طعن و تشریح کا انداز نہیں ہوتا, اس میں طرز و تعریف کا انداز نہیں ہوتا. انبیاء کرام کو تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ فرعون کے سامنے بھی جا رہے ہیں تو فرمایا جا رہا ہے پورا عالم قول لگے, تو والد صاحب نے فرمایا کرتے تھے کہ تم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر مصلح نہیں ہو سکتے, اور تمہارا مخالف فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا. جب اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پورا لو قول لگے نا, تو ہمیں تو بطریق کے اولا اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. انبیاء کرام جو ہیں وہ گالی کا جواب بھی گالی سے دے دیتے, ان کو بیوقوف کہا جا رہا ہے, لیکن جواب میں وہ یہ نہیں فرماتے کہ میرے بجائے تم بے وقوف ہو, بلکہ سیدھا سادہ جواب دیتے ہیں کہ یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین. تو یہ حضرت والے مجاہد نے فرمایا کہ اب جو تم کتاب تم نے لکھی ہے اس میں کیونکہ تم نے یہ طریقہ اختیار کیا لہذا اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. اور پھر ایک جملہ فرمایا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمایا کہ اس جملے کو ہمیں کا پیش جیسا تک ہے, فرمایا کہ جب کوئی بات لکھو یا کہو تو پہلے یہ سوچ لو کہ میں جو بات کہنے یا لکھنے جا رہا ہوں اس کو کسی عدالت میں ثابت کرنا, اگر ثابت کر سکتے ہو کسی عدالت میں تو بے شک زبان سے بھی نکال دو قلم سے لے گا, لیکن اگر تو ثابت نہیں کر سکتے تو پھر اس کو قلم اور زبان سے نکال دیتے پرہیز دو, اس لیے کہ امن تو کبھی دنیا میں بھی یہ نوبت آ سکتی ہے کہ کوئی شخص ان سے مطالبہ کرے کہ عدالت میں اس کا ضرور پیش کرو, اور اگر دنیا میں نہ آئے تو ایک آخری عدالت تو آنے ہی والی ہے, تو اس میں اگر اس میں تو پوچھا جائے گا کہ تم نے جو بات پیش کی اس کا کیا حضور تمہارے پاس موجود تھا, اگر نہیں ہوگا تو تمہیں معروفائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس واسطے جو قول زبان سے نکال رہے ہو اس قول کو توڑ لو پہلے کہ آیا وہ اس لائق ہے کہ زبان سے یا قلم سے نکالا جائے, کہ ایسا تو نہیں کہ اس کے نتیجے میں آخرت میں بربادی ہو. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں متعدد علماء نے نقل فرمایا ہے کہ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا یا کوئی بات کرتا تو تھوڑی دیر وقفہ فرمایا کرتے تھے جواب دینے سے پہلے. کسی نے پوچھا کہ آپ یہ وقفہ کیوں کرتے ہیں, تو فرمایا جب کوئی شخص کوئی بات پوچھتا ہے یا کوئی بات کہتا ہے مجھے جواب دینے کی نوبت آ رہی ہوتی ہے تو میں پہلے اپنے آپ کو جنت اور جہنم پر پیش کر دیتا ہوں کہ یہ جو بات کہنے جا رہا ہوں یہ جنت کی طرف لے جائے گی یا جہنم کی طرف لے جائے گی, اس کے بعد نکالتا ہوں. تو یہی بات ہے جو امام بخاری ہمیں جس کی تذکیر فرمانا چاہتے ہیں کہ نہ ہمارا بنی آدم و قولہم کو. پھر آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کے مطابق قرآن کریم کے بعض الفاظ کی تشریح فرمائی ہے, کیونکہ قسط کا لفظ آ گیا تھا تو اس سے مشتا ملتا لفظ قرآن کریم میں قسطاس بھی ہے, تو فرمایا کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قسطاس کے معنی عدل کے ہے رومی زبان, یعنی یہ اصل یہ کلمہ رومی زبان کا ہے لیکن عربی زبان میں بھی استعمال ہونے لگا, اور اس پر بھی کلام ہوا ہے. علامہ الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مستقل رسالہ ہے کہ آیا قرآن کریم میں غیر عربی کلمات ہیں یا نہیں ہیں, تو آخر میں فیصلہ یہی ہے کہ غیر عجمی کلمات معطرف ہو کر قرآن کریم میں آئے ہیں, انہیں میں سے ایک یہ بھی ہے. وہ یقال القسط مصدر المقسط وهو العادل, یہ مشہور مسئلہ بیان کر دیا کہ مجرد میں قسط یقصد کے معنی ظلم کرنے کے آتے ہیں, اور باب افعال میں جا کر ان کے معنی انصاف کرنے کے آتے ہیں, لیکن چنانچہ بسم جو ہے یہ مقصد کا مرتبہ ہے، باب افعال کا مرتبہ ہے، جو انصاف کے معنی وہ الحال ہے. اما القاصد مجرد میں جب قاصد کہا جائے گا تو اس کے معنی ظالم کے ہوں گے. وہ اما القاصد فکان جہنم حطب. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ نے آخری حدیث روایت فرمائی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں. اور رحمان کو محبوب ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جب کوئی بندہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر پڑھے گا تو وہ بھی رحمان کو محبوب ہوگا. اور رحمان کو محبوب ہونے کے معنی یہ کہ اس کی رحمتیں انشاءاللہ ان کے اوپر لازم ہوں گی. خفیفتان علی اللسان ہے تو ان میں عظیم الشان کے باری تعالیٰ کی محبوب ہونے کا درجہ ان سے حاصل ہوتا ہے، لیکن ان کو ادا کرنا کچھ مشکل نہیں. زبان کے اوپر بہت ہلکے پھلکے ہیں، آسان ہیں. اور ثقیل علی اللسان، لیکن ہلکے صرف زبان ہی پر ہیں، جب میزان عمل میں ان کو تولا جائے گا تو بہت بھاری نکلیں گے. اور وہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ معروف حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ حدیث صحیح بخاری میں تین جگہ نکالی ہے، لیکن اس کے اس طریق کو آخری حدیث بنایا ہے جس میں دو خصوصیتیں ہیں. ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ حدیث امام بخاری نے تین مختلف اساتذہ سے سنی تھی، اور ان میں سے احمد ابن اشکاب، اشکاب بھی کہا جاتا ہے اور اشکاب بھی کہا جاتا ہے، یہ امام بخاری کے وہ استاد ہیں کہ جن سے انہوں نے سب سے آخر میں حدیث سنی. مصر کے مشہور محدث ہیں، اور چونکہ ان سے یہ حدیث سب سے آخر میں سنی تھی، اس واسطے اس طریق کو ان کے اس طریق کو انہوں نے اپنی کتاب کے آخر میں رکھا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو دوسری روایتیں آئی ہیں خود بخاری میں، اس میں سبحان اللہ العظیم و سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم پہلے ہے اور سبحان اللہ بحمدی بعد میں ہے. لیکن یہاں اس روایت کو اختیار فرمایا سبحان اللہ بحمدی پہلے سبحان اللہ العظیم بعد میں، تاکہ کلام کا انتہا اللہ جل جلالہ کے اسم مبارک پر سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم. اور اسی سے یہ بھی شارحین بخاری نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ جو حدیث مشہور ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلمہ مرنے سے پہلے آخری کلمہ اس کے منہ سے نکلا ہو لا الہ الا اللہ ہو تو جنت میں داخل ہوگا. تو اس کا مطلب صرف لا الہ الا اللہ ہی کہنا نہیں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ کا ذکر کسی بھی طریقے سے ہو تو وہ بھی اسی بشارت میں داخل ہے. اور اس پر استدلال اس لیے اس طرح کیا گیا کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ مبارک پر جو آخری کلمہ سنا گیا وہ اللہم انت الرفیق الاعلی، یہ تھا. تو وہ بلاہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہیں تھا، لیکن اللہ جل جلالہ کے ذکر پر مشتمل تھا. تو اس لیے کوئی بھی کلمہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مشتمل ہو، اگر وہ انسان کا آخری کلمہ بنے تو وہ بھی کسی بشارت میں داخل ہے. اور یہاں پر امام بخاری نے سبحان اللہ العظیم پر ختم کیا تو معلوم ہوا کہ یہ کلمہ یہ بھی ذکر کے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں داخل ہے، اور اسی پر کتاب کو ختم کیا. تو یہ کلمہ حدیث میں پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے فضائل اتنے ہیں کہ اگر آدمی 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر گناہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ کلمہ ایسا ہے کہ ہر مسلمان کو اپنا ورد زبان رکھنا چاہیے، اور کم از کم دن میں ایک 100 مرتبہ اس کو پڑھنے کا التزام اور اہتمام کیا جائے، سبحان اللہ الحمدی سبحان اللہ العظیم. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فرمایا کہ حبیب تعالی الرحمن یہ بار تعالیٰ کے لیے محبوبیت کا سبب بنیں گے بار تعالیٰ کے بارگاہ میں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمیں اس کلمے کو پڑھنے کی بھی اور اس کی حقیقت سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو درس امام بخاری نے آخر میں دیا ہے اپنے میزان عمل کو وزنی کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے اس کو پیش نظر رکھنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے. ان الفاظ کے ساتھ میں اپنے تمام ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو درس نظامی کی تکمیل کی توفیق بخشی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا بوجھ ان کے سر پر رکھا ہے، بہت بڑی سعادت بھی ہے بہت بڑا بوجھ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سعادتیں عطا فرمائے اور بوجھ کی ذمہ داریوں سے اپنی رضا کے مطابق بہت بڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.